बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पेश खिदमत है सदर मुअस्सिस मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरआन बानी तंजीम इस्लामी और दाईए तहरीक खिलाफत पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब के दुरूस अहादीस के ज़िमन में अरबईन नववी की 38वीं हदीस। इस हदीस का उन्वान है फ़राइज और नवाफिल अल्लाह ताला के कुर्ब और मोहब्बत का जरिया है। इस हदीस का दूसरा दर्स पेश खिदमत है, समाअत फरमाइए।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फक़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला कमा वरद सूरतुल बक़रा, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, व क़ाला अज़्ज़ व जल्ल कमा वरद फ़ी सूरति यूनुस, الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا والاخره ذلك هو الفوز العظيم وقال عز وجل كما ورد في سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب وقال جل وعلا كما ورد في سورة بني إسرائيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محصورا وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر حاكيا عن المشركين وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اعذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه رواه الإمام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ اربعین نبوی کی جو حدیث نمبر 38 ہے اس پر پچھلے جمعے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے پہلے حصے پر میں سمجھتا ہوں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، تاہم اس کی یاد دہانی ضروری ہے۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بہت اہم حدیث، بہت اہم حدیث۔ اس میں میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا آیات قرآنیہ کے حوالے سے بھی، ولی ہوتا کون ہے اور یہ ولایت باہمی جو ہے بندے اور رب کے درمیان، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ولایت باہمی ہے، اس معنی میں اللہ اہل ایمان کا ولی، اہل ایمان اللہ کے ولی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اور سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن. یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے حقیقی معنی میں اور وہ تقویٰ کے نویش اختیار کیے رہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے کہ تقویٰ در حقیقت کسی مقام کا نام نہیں ہے، تقویٰ ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، جو بندہ مومن کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہے، اونچے سے اونچا. وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس میں کہ شراب کی حرمت کا آخری اور حتمی حکم آنے کے بعد مسلمانوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کہ ہم تو پیتے رہے اتنے عرصے شراب، اگر یہ رجس ہے تو یہ تو ہمارے تو وجود میں سرایت کیے ہوئے کیا بنے گا. فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعملوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. تو یہ مراتب ہیں، تو کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، آج نہیں جاؤں گا. تو یہ ایک ولایت باہمی ولی ہوتا کون ہے؟ جیسا کہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کے سر میں سینگ نہیں ہوتے، ولی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے، یہی دو ہاتھ دو پاؤں انار کان جو ہمارے ہیں ان کے لیے، یہی انبیاء کا معاملہ ہے. تو ولی ہوتا کون ہے؟ حقیقی معنی میں ایمان، اور اس میں تقویٰ جو ایمان کے اندر اضافہ کراتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ ایمان ایسا ہو جائے کان نہ تکراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک، ایسا یقین جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات مستحضر رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا. اس ایمان کے بارے میں نے عرض کیا تھا، حقیقی ایمان کے کچھ ثمرات ہیں، سورہ تغابن اس موضوع پر بہت اہم ہے، اگر دلچسپی ہو تو اس کا کہیں سے کیسٹ لے کر اس کے درس کا وہ سنیے گا. ایک تو خارجی ہے، یہ درخت ایسا ہے جس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، آم کا درخت ہے، آم لگا ہوا ہے، سنترے کا درخت ہے، سنترا لگا ہوا ہے. ایک کیا ہے؟ اطاعت، اطاعت اللہ و اطاعت رسول، اور یہ اطاعت ہونی چاہیے سم و طاعت کے انداز میں، جزوی نہیں کلی، کبھی غلطی ہو جائے تو معافی توبہ کر لے معاف کر دے. اور نمبر دو جہاد فی سبیل اللہ، اس میں دو چیزیں شامل ہیں، دعوت اللہ کے دین کی دعوت دینا، تن من دھن اس کے لیے خرچ کرنا، وقت لگانا، صلاحیت صرف کرنا. ذہانت اللہ نے دیے تو دین کو سمجھو، دین کے پیغام کو سمجھو، پہنچاؤ آگے، سمجھو گے نہیں تو پہنچاؤ گے کیا خاک. اور دوسرے اقامت، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد، اس کے لیے جو بھی مراحل آئیں، جس میں یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے نقد جان ہے تیری پر رکھ کر میدان میں آنا پڑ تو آ جاؤ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ بال غنیمت نہ کس پر کچھ آئی. تو یہ تو خارجی ہے. ایک ہے داخلی، داخلی کیا ہے؟ تسلیم و رضا، اے اللہ جو تیری مرضی میں راضی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. توکل و اعتماد، کسی شے پر توکل نہ ہو، نہ اپنی قوت پر، صلاحیت پر، ذہانت پر، فطانت پر، نہ مالی اسباب و وسائل پر، نہ مادی اسباب و وسائل پر. اور اس اعتبار سے محبت، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اور اس کے ساتھ اس کا رسول بریک بھی کر لیجیے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روح سے، یہ محبوب ترین ہو جائیں، یہاں تک کہ محبوب تر ہو باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، میاں سے، بیوی سے، اور یا جو میرے رشتے دار ہیں ان سے، اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے چاو سے بنائی ہیں، نہل جو تعمیر کیے، اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جواب دفاع ہو جائے. اللہ کی محبت احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، محبت کے ساتھ ہی حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا جھنڈا گرا ہوا ہے بھائی اٹھاؤ، اللہ کا دین پامال ہے کھڑا کرو اس کو، قائم کرو. ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، جزوی فروعی معاملات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، رفع دین ہے یا نہیں ہے، آمین بجہر ہے یا نہیں وغیرہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اختلاف نہ ہو. اور نصرت یہی اللہ کی اس کے رسول کی مدد کر. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, کیا مطلب اللہ کے دین کو قائم کرو. اور کیا چاہیے مدد اللہ. وما اريد ان يطعمون, میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ, وہ چیز میں نے مانگی نہیں, وہ تو میں کھلاتا ہوں, کھانا میں کھلاتا ہوں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالی کی نصرت اللہ کے اس کے رسول کی. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان, حقیقی ایمان. اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ, جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا ہے, ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا دینے والے, ایسے بھی تھے, تھے صحابہ کے دور میں بھی تھے, منافق تم تھے کہ نہیں تھے, نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے, لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مشکل ہے. اور ایسے بھی ہیں جو ہما تن ہما وقت اسی کام کے اندر لگ جاتے ہیں. اللہ روزی تو انہیں بھی پہنچاتا ہے, وہ تو پہنچاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, رزق تو اللہ کے ذمہ, وہ پہنچاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے ہوتے چلے جائیں گے, کتنا کتنا آدمی اونچا گیا ہے. اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا, اس حدیث کا. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اب یہاں قرب الہی کا ایک مضمون آ رہا ہے, تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرب سے مطلب کیا ہے. کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں, کراچی جانا ہے, رفتہ 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 کار سے جا رہے ہوں, ٹرین سے جا رہے ہوں, ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں, اسی لیے بہرحال ڈیڑھ گھنٹہ تو لگ جاتا ہے وقت لگتا. تو پہلی بات تو اس کی نفی ہے, اللہ کہیں دور نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, سورہ قاف میں فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه, اس کا جو نفس ہے جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے, نفس ہمارا, وہ ہمیں خوب معلوم ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جد و جہد سے ہماری دار ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک معنوی فصل ہے, معنوی بعد ہے, مکانی نہیں ہے. مکان کے اعتبار سے اللہ کے ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے, لیکن ایک پردہ سا بڑا باریک سا پردہ ہے, وہ غیب کا پردہ ہے. آپ کہہ لیں اللہ غیب میں ہے, یا یہ کہہ لیں کہ ہم غیب میں ہیں. ہم غیب میں ہیں, یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو, حضرت عثمان بن علی الجلابی الحجویری ثم لاہور, جن کو آپ داتا گنجبخش کہتے ہیں, ان کی کتاب کا نام ہی کیا ہے, کشف المحجوب. جو محجوب ہے, پردے میں آ گیا ہے, اس کو پردے کو اٹھا کر کھولنا. بہت پیارے اشعار ہے فارسی کے, کراج ہوئی ذرا ذرا پیچو تابی, کس کو تلاش کر رہے ہو تم, جنگلوں میں گئے ہو تم, پہاڑوں کے ان چوٹیوں پہ گئے ہو تم, تپسیا کسے تلاش کر رہے ہو بھائی, کراج ہوئی ذرا ذرا پیچو تابی, وہ پیچو تاب میں کیوں مبتلا ہو. وہ جو اقبال نے کہا, اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز روبی, کبھی پیچ و تاب راسی, پیچ و تاب فلسفی, پیچ و تاب کہ او پیداس تو زیر نقابی, وہ تو ظاہر ہے, چھپا ہوا تو ہے, نقاب تو تیرے منہ پر پڑا ہوا ہے. کراج ہوئی چرادر پیچ و تابی, کہ وہ پیداس هو الاول والآخر والظاہر, والباطن، ظاہر ہے آیا نا، کیوں چھپا ہوا ہے؟ اس پردے کو اٹھانا ہے ذرا. تو معلوم ہوا کہ یہ قرب معنوی ہے، یہ قرب جو ہے یہ کوئی مقامی نہیں ہے. نمبر دو، یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہ آیت ہے سجدے کی، تو آپ سجدہ ایک دے دیجیے گا بعد میں. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اے نبی، آپ اس شخص کی بات نہ مانی. ابو جہل کا معاملہ ہے، جبکہ حضور کو روک رہا تھا، نماز سے آڑے آ رہا تھا. ارأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی، یہاں سے بات شروع ہوئی. فلا تطعہ واسجد واقترب، تو آپ ان کا کہنا نہ مانیں، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں ہم سے. تو قرب ہونے کا، اب قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن فرق میں قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی ہے. اسی طرح فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے، یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرب کے تلاش میں. وسیلہ کے معنی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں، وسیلہ کے عربی معنی قرب. تبتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کا قرب. فرمایا ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو قریب ترین ہے، اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ جو جنہیں یہ پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے. اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محصورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حصر ہے، ڈرنے والی ہی شے ہے، ڈرنا ہی کیا ہے. آخری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی، یہاں مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں، کس لیے پوج رہے ہیں؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں. یہ وہ جو وسیلے کے معنی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے دستی جن کو وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اب یہاں ایک بات نوٹ کر دیجیے، مشرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، وہ دو طرح کی، ایک تو مظاہر فطرت ہے، بے جان، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں، ایک یہ ان کا تو دائر بات ہے، کوئی سرے سے کوئی نہ وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. اور ایک وہ پوجتے ہیں فرشتوں کو، انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح، یہ جو آپ کہتے ہیں لا غوث العظم جیلانی. ظاہر بات ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب تر کر دیں، تو وہ ظاہر بات ہے چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا. اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی سنائی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ ہے اصل میں اس دوسری قبیل کی شے. عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، جن سے یہ راضی ہو جائیں بیٹیاں اللہ کی، بس اللہ راضی ہو جائے گا. لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی فرمائش تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بس کرنا. آپ بیٹوں کو جھڑکتے ہیں آسانی سے، بیٹیوں کو نہیں جھڑکتے، شرافت اگر ہے آپ نے. اب مجھے تو یاد آ جاتا ہے تو آنسو میں نہیں روک سکتا، کس جگر کے ساتھ اور کس مضبوط دل کے ساتھ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرمائش تھی، درخواست تھا، حضور مجھے کوئی غلام عطا ہو جائے، کوئی لونڈی عطا ہو جائے. اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے، معاشی حالات اچھے ہو گئے، دیکھیے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، چکی پھیر پھیر کے چکی کیا، میرے کندھوں پر بدیاں پڑ گئی ہیں مشکلے کی وجہ سے جو میں پانی بھر کرنا تھا، کیا جواب دے گئے؟ بیٹی یہ چیز ہے ہمارے لیے نہیں، یہ مال و دنیا جو ہے یہ اوروں کی ہے، لو میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ بڑی شے، وہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کر لیا۔ تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر بت بنا لیے، یہ لات مؤنث ہے الہ کا، منات یہ مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، اکبر سے کبرا، العزیز سے عزا، یہ انہوں نے دیویاں بنائی تھی، لیکن یہ بگڑا ہوا تصور تھا ان کا، یہ ہے حقیقت میں اسلام سے نہیں، فرشتے تو ہیں لیکن فرشتے بھی اس عالم ارواح میں، ان میں بھی ایک جد و جہد جاری ہوتی کون اللہ سے اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، درجے ان کے بھی ہیں، ملائکہ مقربین بھی کہلاتے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں، وہ بھی ہیں فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے، تو ان میں بھی ایک خواہش قرب۔ نمبر دو، اولیاء اللہ اور انبیاء کے نام پر مجسمے بنا لیے گئے، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح میں، جب قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کی بت مارنے کے لیے کہا تھا، لا تذرن آلہتکم، دیکھو نہ چھوڑ دینا اپنے معبودوں کو، یہ نوح کیا کہہ رہا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہرگز نہ مانو بات اس کی، لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودم ولا سوان ولا یغوس و یوک و نسرا، یہ پانچ تھے، ود سواع یغوس یعوق اور نسر، اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ اس قوم کے اولیاء اللہ سے گزرے ہوئے جو جان سے دنیا سے جاتے، ان کے وہ بت تراشتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے آج ہم ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، فرق کوئی نہیں، قطعاً کوئی فرق نہیں۔ ایک بڑا تلخ واقعہ بتایا تھا جنہوں نے کتاب لکھی من الظلمات الى النور، غازی احمد صاحب جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور موحد، سن 47 میں ان کا کنبہ سارا چلا گیا، امبالے میں جا کے آباد ہو گئے، پھر کوئی بہت سالوں کے بعد کہیں آئے ملنے کے لیے، ہندو تھے، انہوں نے بات کری، بھائی جان آپ نے خام خواہ اپنا مذہب بدلا، ہم نے دیکھ لیا امبالے میں جا کر، مسلمان قبروں کو پوچھتے تو فرق کیا ہے، آپ نے وہ دین چھوڑا یہ اختیار کر دیا، فرق کیا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا، ہم بتوں کو پوچھ لیتے ہیں، یہ قبروں کو پوچھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے فرشتوں یا انبیاء کی ارواح یا اولیاء اللہ کی ارواح کو پکارنا، یہ کس لیے ہے؟ ظاہر بات ہے ارواح تو ہے، روح محمدی ہے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے، یقیناً اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہے، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی بار، شاہ ولی اللہ دہلوی کا قول یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے حقیقی، ان کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، جو سب سے نچلا درجہ ہے ملائکہ کا، جو اس دنیا کے انتظام پر معمول ہے، یہ سول سروس ہے، یہ سیکرٹ سول سروس ہے، نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے، اللہ کے احکام کی تجویز کرتے ہیں، انہی میں یہ فوج میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہے تو وہی نا، روحیں جو ہیں وہ تو نورانی ہیں، ملائکہ بھی نورانی ہے، انسانی ارواح بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں اور ملائکہ بھی نور سے پیدا کی، ان میں کیا بری دوری کیا ہے، انہیں شاہ مطلب ٹھیک، لیکن کسی کو پکار نہیں سکتے آپ، فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں ذرا میرا یہ کام کروا دو، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کرا دو، کسی روح کو نہیں، لیکن یہ جو فرما رہا قرآن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو خود اس عالم میں بھی اور قرب مزید قرب مزید قرب، جیسے حضور نے فرمایا سے فرما دیا گیا، مسجد مختلف گویا کہ آپ بھی درجات جو ہے مسلسل طے کر رہے تھے, بلند سے بلند تر, اعلیٰ سے اعلیٰ تر. اور یہی وجہ کہ فرمایا حضور نے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود, اللہ بندہ جو ہے وہ قریب ترین اللہ سے ہوتا سجدے کی حالت. کیوں؟ اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہمارا نفس ہے, ہماری نفسانیت ہے, ہماری اکڑ ہے, میں. اور جب سجدہ کرے, حقیقی سجدہ کرے انسان, اور اس کا پورا وجود مانوی بھی اور مادی بھی, یہ نہ ہو کہ صرف مادی طور پر تو سجدہ کر لیا ہے, مانوی طور پر نفس اکڑا کھڑا ہے میں تو جھکوں گا, یہ نہیں. اگر حقیقی سجدہ ہے تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا خاتمہ والی بات ہے, سجدہ کر دیں. تو اسی لیے قریب ترین جو آتا ہے انسان وہ حالت سجدہ میں آتا ہے. اب یہاں جو ہے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب ہم آ رہے ہیں بہت خطرناک موضوع کی طرف. اس قرب کا کس حد تک معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ حدیث بخاری کی نہ ہوتی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو جن کے اندر توحید کا زیادہ ذوق ہے, زیادہ جذبہ ہے, اور شرک سے زیادہ نفرت ہے ان کے اندر, وہ کبھی بھی نہ مانتے. اس لیے کہ اس میں وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہی ہے, مٹا دیا میرے ساتھی نے عالم منو تو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا اللہ, میرے ساقی نے مجھے لا الہ الا ہو کی جو شراب پلائی ہے تو میں اور تو کا فرق ختم ہو گیا. بہت خطرناک مقام ہے, بہت خطرناک مقام. ہوشدار کے رہبر دبے تیر اس قدم راہ پر, ہوشیار ہو جاؤ, چوکس چوکنے, الرٹ. اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر ہیں, تو کی طرف یہ معاملہ بدترین شرک کی طرف بھی لے جائے گا. لیکن اس درجے قرب, البتہ اس قرب کے حصول کے دو راستے بیان کیے, اور یہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ, نہیں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے تو وہ میرے لیے محبوب ترین ہے. تقرب بالفرائض, جو کچھ فرض کیے گئے ہیں ہم پر اس کے ذریعے سے, اور یہ محبوب ترین ہے. احبا احبا احبا, نوٹ کر دیجیے. اگر ایک دوسرے انداز سے دوسری بات بھی بلند ترین ہے. فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اور نہیں مصروف رہتا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے میں نوافی کے ذریعے سے, حتی احبہ, یہاں تک ایک مقام آتا کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں. فإذا احببته, خطرناک ترین بات آ رہی. فإذا احببته, جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, کن تو سمعہ الذی اسمع بہ, تو کان بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کے جن سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ, اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اللہ, چلیے کان اور آنکھ تو پھر بڑا اونچا مرتبہ ہے. ویدہ الذی یبطش بہا, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور آگے چلیے, رجلہ التی یمشی بہا, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چل. ورنہ انسانی لعطی ادنا, اگر وہ مجھ سے سوال کرے کوئی میں لازمن دوں گا. ورن استعاذنی لأعیذن, اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا لازمن دوں گا. اب یہاں تو من و تو کا معاملہ تو ختم ہو گیا. اس درجے قرب, اس انتہا کا قرب. اب ظاہر بات ہے کہ یہ موضوع وہ ہے جس سے مسلمان صوفیہ نے بحث کی ہے. یہ بہرحال فقہا کا میدان نہیں ہے, یہ تو جس کو ہم عام طور پر تصوف کہہ دیتے ہیں، جس کی میں نے نفی کی اپنی تقریر میں، تصوف کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ نئی اصطلاح ہے اور اس میں بہت سے، اس نئی بات کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی اسلام کے باہر سے آ کر شامل ہو گئی ہیں جو مرمجہ تصوف ہے اس میں. لیکن ایک حقیقی تصوف بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب، مزید 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 مزید. جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل کی، جب وہ جب باقی سب لوگ اونگ رہے تھے سفر تبوک میں جاتے ہوئے، اور ان کی جو ہے ان کی اونٹنیاں ادھر ادھر جو ہے وہ منتشر ہو گئی تھی، ترتاؤ چل بھی رہی تھی، ناشتہ بھی کر رہی تھی، میں کہا کرتا ہوں صبح کا وقت تھا، اور یہ کہ چلتی بھی تھی، سب لوگ ادھر ادھر دور ہو گئے تو حضور نے دیکھا حضرت معاذ، اصل میں آپ کی اونٹنی نے، حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، ٹھوکر کھانے سے معاذ کی اونٹنی بھجکی تو وہ بھی بھجک گئی. اس پر حضور نے اپنا پردہ اٹھایا، دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں. بہرحال وہ تفصیل پہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث، اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے، معاذ چونکہ قریب تھے دیکھا آپ نے، فرمایا ادھر دونت اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کی اونٹنیاں جو ہے آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں. تو اللہ سے اور قریب اور قریب اور قریب. یہ تقرب جو ہے یہ اولیاء اللہ کے کرنے کا کام ہے، جس کو اس حدیث کے شروع میں ذکر کیا گیا، من عادا لی ولیا فقد عزمته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ. اب یہاں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ دو کھاتے کیوں علیحدہ ہیں، تقرب الفرائض، تقرب النوافل. یہ تو سب جانتے ہیں فرض نماز افضل ہے نفل سے، کوئی شخص فرض نہیں پڑتا اور سارا دن نفل پڑتا رہے تو کچھ بھی نہیں، زیرو. ساری رات کھڑے رہے فجر میں سو گئے، زیرو. فرض، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا معاملہ. اب دیکھیے فرائض کا تصور جو میں نے کئی بار بیان کیا، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، دین کی دعوت بھی فرض ہے، اور اقامت دین کی جدوجہد بھی فرض ہے. اس فرض کو ادا نہ کریں، نوافل پر آپ نے زور لگا دیا، نماز نفلی، روزے نفلی، حج نفلی، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، ہر سال عمرہ، رمضان کا عمرہ، کیا ہے فرض پر کیا ہوا ہے؟ یہ فرض ادا ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اب آپ دوسرے درجے میں آ سکتے ہیں، تقرب النوافل. اس لیے کہ وہ نظام خلافت قائم ہو گیا، اب دین کی مزید دعوت اس کے ذمہ ہے، اب دین کو بقیہ دنیا میں غالب کرنے کی جدوجہد اس کے ذمہ ہے. انڈیویجول آر ایبسولو، وہ بری ہو گئے. ہاں کسی موقع پر اس نظام خلافت کی طرف سے مطالبہ آئے کہ 10,000 آدمی چاہیے فلاں محاذ کے لیے، 10,000 نکل آئے، باقی جو آرام سے کرو، مسئلہ سوئے رات بھر کھڑے رہیں، علمی کام میں لگے رہیں، روحانی جدوجہد کرے، سب جائز. لیکن کب؟ جب دین قائم ہو چکا ہو. یہ ہے جو کانٹے کی بات سمجھ لیں. یہ تقرب اللہ تعالی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الی. اب یہاں بھی دیکھیے، میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے، ایک جہاد کا مسئلہ ہے. جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد، یہ اہم ترین ہے، اسی لیے اسے افضل کہا گیا ہے، افضل جہاد. پوچھا گیا ایو الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ جو میں نے 9 منزلیں بیان کی ہیں، میرا کتاب کا حقیقت جہاد فی سبیل اللہ 9 منزلیں، 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ سب سے اونچی ہے. تو جہاد کا اعلیٰ ترین، بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ، لیکن اہم ترین مقام نفس کے خلاف جہاد. یہ فرق ذہن میں رکھیے. ایک اعتبار سے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی, دوسری ہوگی تو تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, لیکن سب سے بلند مقام ہے جب اللہ کی راہ میں نکلا ہو, اس کے دین کو, اس کے کلمے کو, اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے روئے عرصے پر, اور انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان چلا جائے, تو وہ اعلیٰ ترین اور وہ اہم ترین ہے, دونوں سپرلیٹو ترین, اعلیٰ ترین اور اہم ترین. اسی طرح یہاں پر ہے تقرب الفرائض محبوب ترین, لیکن تقرب النوافل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کا کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اس سے اونچا مقام تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن یہ تقرب النوافل, نوافل فرائض کے بعد, فرائض کو نظر انداز کر کے, فرائض کو ترک کر کے نوافل, چلا کشیاں اور یہ اور وہ اور نفس کے خلاف جہاد, اور رگڑا جا رہا ہے اپنے نفس کو, رگڑ رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں, جبکہ باقی کا غلبہ ہے, اس کے خلاف کوئی کام آپ کر نہیں رہے, اللہ کا دین پامال ہے, اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں, کوئی حمیت ہی نہیں, کوئی غیرت ہی نہیں. وہ جو حدیث بارہ میں نے سنائی ہے, انفرادی نیکی کا یہ عالم ہے کہ اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کا قضا و قضا بیان لیا, اللہ نے حضرت جبریل کو وحی کی کہ فلا فلا بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبریل نے عرض کیا, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین, پروردگار اس پر فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے یا نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے کا وقت بھی معصیت میں بسر نہیں کیا, اس کا تقوی, اس کی نیکی, اس کی پرہیزگاری, اس کا تدین کا اندازہ کیا. فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہ, الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط, اس لیے کہ میری حمیت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ جو ہے سرخ نہیں ہوا. حمیت اتنی تو ہو کچھ کر نہ سکے, غصہ تو آئے, رنج تو ہو, صدمہ تو ہو. اسی کو کہا گیا جہاد بالقلب, جہاد بالید, جہاد باللسان, جہاد بالقلب. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ لگا رہا اپنے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, باطل پھیلتا رہا, پھولتا رہا, پروان چڑھتا رہا, غالب ہوتا رہا, اور یہ لگا رہا اپنے مراقبوں میں اور اپنی چلا کشی میں, یہ بڑا مجرم. تو تقرب بالفرائض, البتہ اس میں جو بات کانٹے کی سمجھنے کی ہے, اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے, اصل بات یہ ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. خلافت راشدہ کے بعد رفتہ 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 اسلام کا تصور بحث کے تھے, دین کمزور ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ کہیں انگریز آ گئے, کہیں فرانسیسی آ گئے, کم سے کم مسلمانوں کی حکومت تھی تو قاضی تو ہوتے تھے, مفتی ہوتے تھے, فیصلے وہ کرتے تھے, قانون تو اسلامی نافذ تھا. اب کیا ہوا, ہمارے انگریز آ گیا, اب تو پینل کوڈ ان کا ہے, سول کوڈ ان کا ہے, سی آر پی سی ان کا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ سب اسی قوانین اسی کے. تو ہوتے ہوتے ہمارا ذہن یہاں پر آ کر فکس ہو گیا ہے کہ بس یہی چیزیں اصل ہیں, بس نماز روزہ حج اور زکات, سور نہیں کھانا, شراب نہیں پینا, زنا نہیں کرنا, بس اللہ کا خاص, باقی اقامت دین کی جدوجہد کا تصور علماء میں نہیں ہے, قدر نہیں ہے, تذکرہ ہی نہیں ہے, اس کی فرضیت تو بہت دور کی بات ہے, تصور ہی نہیں. دین پڑھائے جاؤ, پڑھائے جاؤ, پڑھائے جاؤ, مفتی نکالے جاؤ, وہ سینکڑوں ہزاروں نکل رہے ہیں, کوئی معاشرے پر اس کا کوئی اثر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, نئی نئی مسجدیں بنتی ہیں تو نئے نئے خطیب بھی چاہیے, بس یہی اور کیا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, مسجدیں بن رہی ہیں, ہماری جو مذہبی سول سروس ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. دین کی اقامت کہاں, اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے دینی مدارس میں, ان کے اندر یہ لہر اب اٹھی ہے, اٹھ رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، اس اقامت دین کی میتھوڈالوجی جو حضور کی تھی، طریقہ کار جو تھا، وہ سامنے نہیں، اب بھی نہیں. کوئی الیکشن کی طرف چلا گیا، کوئی صرف بعض و نصیحت ہی کرتا رہ گیا، اب کسی نے جو ہے وہ خودکشی کے حملے اختیار کر لیے، یا کچھ اور جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت پر حربے استعمال کیے. طریقہ محمدی سے ہوگا، جب ہونا ہے ہوگا اس سے. اب دیکھیے، یہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صوفیہ کا ایک معاملہ ہے، ان احادیث پر غور کرتے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابن عربی. ان کی طرف جو چیزیں سب منصوبے میں انہیں کہتا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے ان کی طرف نسبت یا غلط ہے، اس لیے کہ جب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی تو ان کی کتابوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ جب تورات میں تحریف ہو گئی، جب انجیل میں تحریف ہو گئی، احادیث میں تحریف ہو گئی، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، حضور کی طرف منسوخ کی گئی ہے، ان کتابوں میں بھی کچھ لوگوں نے داخل کر دی ہیں اپنے نظریات. لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات وہ کہتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے، بہت بہت گہرائی والی ہے. ان کی کتاب ہے فصوت الحکم، اور اس میں ایک ایک نبی کے حوالے سے وہ کچھ اپنے مکاشفات کر رہے ہیں. جیسے جاوید نامہ اقبال کی ایک نظم ہے، مختلف اخلاق پر مختلف گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں، ان سے گفتگو. اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ فصوص اسی اعتبار سے، تو فصل لوطیا جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اس معاملے پر جب وہ کچھ اپنی باتیں بیان کر رہے تھے، عجیب بات کہتے ہیں. اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میرا بندہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جسے میں پکڑتا ہوں، میرا بندہ میری ٹانگیں بن جاتا ہے جن سے میں چلتا ہوں، میرا بندہ میری آنکھیں بن جاتا ہے جن سے میں دیکھتا ہوں، میرا بندہ میرے کان بن جاتا ہے جس سے میں سنتا ہوں. بات وہی آئی ہے، وہی قرب، انتہائی قرب. مٹا لیا میرے ساتھی نے عالم منو تو، یہ قرب کی انتہا. نوافل کے ذریعے سے کیا ہوگا، یہ اونچی منزل ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں. اور وہاں کیا ہے جو احب ہے، احب احب محبوب تو یہ بھی ہے دوسرا، لیکن احب وہ ہے جو فرائض کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں آیا وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں. یہ ان کا قول ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ ابن عربی کا قول ہے کہ وہ تقرب اللہ کی طرف بالفرائض جب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے، کان بن جاتا ہے جن سے اللہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے جن سے اللہ دیکھتا ہے. یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا مقام ہے. بہرحال حدیث کے اندر موجود ہے اشارہ، احب محبوب اور احب، یہ افضل افر و تفصیل، احب وہی ہے. البتہ کیا ہمیں حضور کے صحابہ میں وہ نقشہ نہیں ملتا جو آپ کو صوفیہ اور اولیاء اللہ کی کہانیوں میں ملتا ہے، ان کے مکاشفات، ان کی کرامات، ان کا فلاں، ان کا یہ، صحابہ میں تو نہیں ملتا، ذکر ہی نہیں. وہ اصل میں تقرب الفرائض میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے دین غالب کیا ہے، جانے دیے، وہ محبوبیت پر ہیں، بلند ترین محبوبیت پر ہیں. ہاں جب خلافت قائم ہو گئی، جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے حقیقی خلافت ختم ہو گئی، پھر بھی اس کے بعد بھی وہاں قانون تو شریعت سے چلتا رہا، تب یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے جو نوافل کے ذریعے سے، جو بھی جس کو ہندی میں تپسیاں کہتے ہیں، ریاضتیں کہتے ہیں عربی میں، ریاضت مشق، جیسے فزیکل ایکسرسائز ہے ریاضت، اسے ریاضی کہا جاتا ہے، یہ بھی ریاضت ہے. تو اس حوالے سے اس پہلے کے مقابلے میں دوسرا اونچا ہے، لیکن پہلا محبوب تر ہے. یہ ہیں وہ مضامین جو میں نے اپنے دو کتابچوں میں بیان کیے ہیں بہت عرصے پہلے سے. ایک ہے تقرب الی اللہ کے دو مراتب، بالفرائض بالنوافل. اصل مسئلہ کیا ہوگا، فرائض کا تصور کیا آپ کا، اور ایک یہ کہ مروجہ تصوف کیا ہے، اس میں ٹیڑھ کیوں آئی ہے، اور اب جو ہے کون سے تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء، یہ لازم ہے ہمارے اوپر، وہی تصوف سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.